السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم. نفاق اور منافق از نظر قرآن موضوع گفتگو ہے. قرآن کریم نے نفاق کو انسان کے لیے اور اسلامی معاشرے کے لیے، امت کے لیے سب سے بڑی مہلک خطرناک بیماری قرار دیا ہے، آفت، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن، خصوصاً ایک مومن انسان کا سب سے بڑا دشمن منافق کو قرار دیا ہے. کافر و مشرک و دیگر طبقات کا خطرہ بعد میں ہے، سب سے بڑا خطرہ منافقت کا ہے. منافقت کی تفسیر کی ہے، تصویر کشی کی ہے، منافقت کیسے انسان میں پیدا ہوتی ہے، بڑھتی کیسے ہے، پھیلتی کیسے ہے منافقت، اور کس طرح ایمانی اور اسلامی معاشرے اور امت کی بنیاد کو ویران کر دیتی ہے. سورہ مبارکہ نساء میں بعض آیات اسی موضوع سے مربوط ہیں، جن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا رویہ ذکر کیا ہے. منافقین زیادہ تر بحرانوں میں، مشکلات میں اور سختیوں کے حالات میں پہچانے جاتے ہیں. قرآن کریم نے بھی اکثر مقامات پر منافقین کی طرف توجہ دلائی ہے یا ان کے اعمال سے آگاہ کیا ہے جب مشکل وقت پیش آیا تھا. چونکہ نقابدار چہرہ جس نے دو شخصیتیں، دو روپ بنائے ہوئے ہوں، ایسے موقعوں پر زیادہ فعال ہوتا ہے. سورہ مبارکہ نساء میں آیا 80 اور 81 میں ایک رویہ منافقت کا یہ ذکر کیا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. پہلے قانون دینی الہی قرآنی قانون ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو بھی رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. البتہ چونکہ موضوع ہمارا خاص ہے، ہم قرآن کریم کی ان آیات کے اندر دیگر مطالب جو بہت اہمیت رکھتے ہیں، چہ بسا اتنی اہمیت رکھتے ہیں جتنی اس موضوع کی ہے، یا بعض اوقات اصلی مطلب ان آیات کے اندر اور ہے، زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن یہاں ہم یا معمولی اشارہ کریں گے یا نہیں بحث کریں گے اس سے، چونکہ موضوع سے مربوط نہیں ہے. اور وہ یہ کہ یہاں پر ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اطاعت اللہ کی کرنی ہے، اطاعت رسول کی کرنی ہے، و اطاعت اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے. امام دوم کی ولادت کی مناسبت سے چند روز پہلے جو گفتگو آپ عزیزوں کی خدمت میں عرض ہوئی تھی، اس میں اشارہ ہوا تھا کہ شیعہ امام سے عقیدت رکھتا ہے لیکن امامت کی معرفت نہیں رکھتا. امام بتائے گئے ہیں ہمیں لیکن امامت نہیں پڑھائی گئی، سبق امامت کا یاد نہیں ہے. اور یہ بڑا باعث بنے یہ چیز کہ امام موجود تھے لیکن نظام امامت برپا نہ ہوا اور امام تنہا، گوشہ نشین، مہجور، مظلوم. اور دنیا میں ہر نظام طاغوتی، شیطانی، انسانی، ابلیسی نافذ ہوا ہے، نظام امامت نافذ نہیں ہوا. صدیاں گزر گئیں اور جو امامت کے معتقد تھے انہیں کوئی افسوس بھی نہیں اس بات کا کہ اگر نہیں ہوا تو نہیں ہوا. امام سے مراد یعنی شخصیت سے تعلق اور شخصیت سے محبت اور شخصیت سے عقیدت نظام کے متبادل کے طور پر کافی سمجھی گئی. مثلا مولا علی کی اگر حکومت نہیں تو نہ صحیح، مولا علی سے محبت تو ہے ہمیں، بس کافی ہے یہ. اگر مولا علی نہیں ولایت کر سکے اور حکومت قائم کر سکے کوئی افسوس نہیں ہے، مہم یہ کہ ہمیں ناکے سے پار کرا دیں بس. امام حسین علیہ السلام حاکم نہیں بنے، نہیں بنے، کوئی افسوس کسی کو نہیں ہے. جبکہ امام پنجم یہ فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے تو ہمارا دکھ تازہ ہو جاتا ہے، غم تازہ ہو جاتا ہے. اور جب سوال کیا گیا کہ وہ کون سا غم ہے جو تازہ ہو جاتا ہے، دکھ تازہ ہو جاتا ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عید کا دن امام مسلمین کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دن مخصوص مقرر کیا ہے امام مسلمین کے لیے، تاکہ امام مسلمین سے وہ امت سے خطاب کرے، رابطہ کرے، ہدایات دے، رہنمائی کرے ان کو. لیکن اس دن ہم دیکھتے ہیں کہ تخت پر طاغوت بیٹھے ہیں، اس سے ہمارا دکھ تازہ ہو جاتا ہے. یہ امام پنجم کا غم ہے، وہ دکھ ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ کا یہ غم نہیں ہے، شیعہ کو کوئی غم نہیں ہے، ہر عید پہ طاغوت بیٹھا ہو کوئی حرج نہیں ہے، اس طاغوت کو بھی ایک عید کارڈ بھیج دیں آپ اور عید کا پروگرام رکھیں، نماز عید رکھیں، خطبہ عید رکھیں، اس میں طاغوت کو بھی بلا لیں آپ، بلکہ اور بہتر ہے. مومنین کے صف میں طاغوت، مومنین کی کمر مضبوط ہوتی ہے زیادہ اس سے. مومنین کے صفوں میں طاغوت جتنے زیادہ آئیں مومنین کا وزن زیادہ ہو جائے گا، دڑا مضبوط ہو جائے گا، سیاست اچھی ہو جائے گی. بس امامت کی راہ سے ہم کہیں الگ جا رہے ہیں، ہم نام مکتب امامت کا ہے لیکن عملاً امامت سے سروکار نہیں ہے. ہماری دین شناسی میں یہ کمی رہ گئی ہے. وہ علماء بزرگان جنہوں نے کرانی ہے دین شناسی، امت کو دین سکھانا ہے، پڑھانا ہے، انہیں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ دین کے سبق میں امامت کا سبق رہ گیا ہے، تذکرہ آتا ہے لیکن فقط بعنوان شخصیت. یہ نقطہ اس لیے عرض کیا ہے کہ ایسی بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم میں جن میں اطاعت کا ذکر ہے، اور اطاعت کا ذکر بھی عنوان اور عہدے کے ساتھ ہے. مثلاً اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت اللہ کی کرو، اطاعت رسول کی کرو، و اطاعت اولی الامر کی کرو. رسول کی اطاعت میں عنوان رسول دخیل ہے، یعنی رسول اللہ کی اطاعت بحیثیت رسول کرنی ہے، نہ بحیثیت رشتہ دار، بحیثیت شوہر. مثلا رسول اللہ کی ازواج نے رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے لیکن نہ اور عنوان سے کہ کیوں بات مانتی ہیں، اس لیے کہ ہر بیوی اپنے شوہر کی بات مانتی ہے، بلکہ قرآن فرما رہے کہ بحیثیت رسول ان کی اطاعت کرنی ہے. اگر رسول اللہ کے ساتھ کسی اور کا کوئی رشتہ ہے، داماد ہے یا سسر ہے تو اسے اطاعت کرنی ہے رسول اللہ کی، بے حیثیت رسول اطاعت کرنی ہے، اور اول الامر کی اطاعت کرنی ہے بے حیثیت اول الامر اطاعت کرنی ہے، اول الامر یعنی ولی الامر، فرق نہیں پڑتا اول الامر کہیں یا ولی الامر کہیں، ولی الامر یعنی جس کے پاس امت کا اختیار ہو، صاحب اختیار امت، اس کو اول الامر کہتے ہیں، جسے امت کو امر کرنے کا حق و اختیار ہو اللہ نے دیا ہوا ہو، اس کی آپ اطاعت کریں۔ من یطیع اللہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جو منصب اللہ نے مقرر کیے ہیں اگر اس حیثیت سے آپ اطاعت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ مثلا والد کی اطاعت اس حیثیت سے کہ والد کے پاس پیسہ ہے، اگر میں نے باپ کی بات نہ مانی، باپ مجھے خرچہ نہیں دے گا، میرا شوق پورا نہیں کرے گا، پیسے نہیں دے گا، اس لیے بیٹا باپ کی اطاعت کرتا ہے۔ اس حیثیت سے نہیں کرنی لالچ اور مفاد کے لیے، بلکہ اس حیثیت سے کہ باپ ولی ہے، آپ کا ولی اولاد ہے، اللہ نے اس کو ولی بنایا ہے، اور جو منصب اللہ نے مقرر کیا ہے اس منصب کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول رسالت اللہ نے مقرر کی ہے، اگر اللہ کی اگر رسول کی اطاعت کریں گے یہ اللہ کی اطاعت شمار ہوگی۔ ولی امر اللہ نے بنایا ہے، ولی امر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوگی، اور الٹ بھی ایسا ہی ہے کہ رسول اللہ کی معصیت اللہ کے بارگاہ میں معصیت شمار ہوگی، رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ جس کو بھی اللہ نے کوئی حیثیت دی ہے، منصب دیا ہے، اس منصب سے اس کی اطاعت کرنا، اس بنیاد پر کرنا اللہ کی اطاعت شمار ہوگا۔ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اگر کوئی اطاعت نہیں کرتا، نافرمان بن جاتا ہے، اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ رسول اللہ کو فرمان ہے کہ ہم نے آپ کو نافرمانوں کا ذمہ دار نہیں بنایا، نافرمان خود خدا کی بارگاہ میں جائیں گے اور اپنی سزا بھگت لیں گے۔ نافرمانوں کے متعلق رسول اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں نافرمان ہو گئے، چونکہ رسول اللہ نے ان کی رہنمائی کی ہے، ہدایت کی ہے، اطاعت کرتے رسول اللہ کی یہ اللہ کی اطاعت شمار ہوگی، نافرمانی کی ہے اس کے رسول ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس بیچ میں ایک طبقہ ایسا ہے جو رسول اللہ کے سامنے جب آتے ہیں، محفل میں ہوتے ہیں، مجلس میں ہوتے ہیں، محضر رسول اللہ میں جب حاضر ہوتے ہیں، وَيَقُولُونَ طَاعَتٌ، سامنے آ کر جب بیٹھتے ہیں تو ان کی زبانوں پر ہوتا ہے لفظ اطاعت، یعنی ہم مطیع ہیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَتٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی مجلس محفل میں ہوتے ہیں، اس وقت ایک ہی چیز ان کی زبانوں پر ہوتی ہے، اطاعت کریں گے، ہم آپ کے مطیع ہیں، آپ کی بات مانیں گے، آپ کی بات سر آنکھوں پر، آپ کی بات سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے۔ فَإِذَا بَرَزُوا، لیکن جب نکل جاتے ہیں، اٹھ کے آپ کی محفل سے نکل کے باہر جاتے ہیں، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، اس وقت رات کو جا کر میٹنگ کرتے ہیں، یہ بیت بیتا رات گزارنے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، باتا رات بسر کرنا ہے، بیت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں رات بسر کی جائے، جس کا ترجمہ ہم گھر کرتے ہیں، چونکہ عموماً انسان گھر میں رات بسر کرتا ہے، عرب اس کو بیت کہتے ہیں۔ بات رات گزارنا بیتا رات گزارنے کو کہتے ہیں، بیتوتا شب گزرانی، رات طے کرنا، رات بسر کرنے کو بیتوتا کہتے ہیں۔ منافق وہ گروہ ہے جو رسول اللہ کے سامنے آتے ہیں، اطاعت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہر رد عمل جو رسول اللہ کے سامنے دکھاتے ہیں اسے یہ لگتا ہے کہ یہ مطیع محض ہیں، اطاعت کے علاوہ کوئی اور فکر نہیں ہے ان کے سامنے، ان کے حالات ظاہری، ان کے حالات باطنی سب یہ نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بڑے جان نثار، جان برکف، شعار ان کے، نعرے ان کے، ہر چیز یہ بات بتاتی ہے کہ یہ صرف اطاعت کے لیے آمادہ ہیں اور غیر از اطاعت کچھ بھی نہیں کریں گے. لیکن جب یہ محفل ختم ہوتی ہے، برخاست ہوتی ہے، باہر جاتے ہیں، دیکھیں قرآن نے کتنی باریکیاں پکڑی ہیں منافقوں کی، کہ منافق سامنے بیٹھ کے کیسے ہوتا ہے اور جب باہر جاتا ہے کیسے ہوتا ہے، فوراً باہر جاتے ہی کیا کرتا ہے، رویہ اس کا کیا ہوتا ہے، حالت اس کی ایک دم بدل جاتی ہے. سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور شکل بناتا ہے، جو ہی باہر جاتا ہے بالکل اس سے ہٹ کر حالت اس پر طاری ہوتی ہے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ سے جدا ہوتے ہیں، باہر جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ، ایک گروہ ان میں سے فوراً رات کو میٹنگ رکھتا ہے، شبانہ نشست برقرار کرتے ہیں، غیر الذی تقول، اور اس رات کی میٹنگ میں ساری باتیں مخالف کرتے ہیں اس کے جو دن کو آپ سے سنی تھی انہوں نے. یہ منافقت کی علامت ہے. جب رسول اللہ بلاتے تھے انہیں، میٹنگ کرتے، ان کے ساتھ بات چیت کرتے، سمجھاتے، ہدایات دیتے اور سر ہلاتے تائید میں رسول اللہ کی، زبان سے کرتے، اظہارات کرتے، اپنی حرکات و سکنات سے یہ تأثر دیتے کہ بہت متاثر ہیں رسول اللہ کی باتوں سے. لیکن جو ہی یہ مجلس برخاست ہوتی، باہر نکلتے، فوراً میٹنگ بلاتے کہ رات کو نشست کرنی ہے، اور اس میں وہ باتیں کرتے جو برخلاف ہیں، مغایر ہیں، مختلف ہیں ان چیزوں سے جو رسول اللہ نے فرمائی تھیں. بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول، جو کچھ آپ نے کہا تھا رات کو بیٹھ کر بالکل اس کے الٹ بات کرتے ہیں. واللہ یکتب ما یبیتون، اور خدا وہ تمام باتیں لکھ لیتا ہے، ضبط کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے جو رات کو بیٹھ کر یہ کرتے ہیں. ان کی شبانہ کاروائی، رات کی کاروائی، گفتگو ساری خدا محفوظ کر لیتا ہے. فَآرِضْ عَنْهُمْ، اے رسول آپ بھی ان سے دوری اختیار کریں، ان پر اعتماد نہ کریں، ایسے منافق گروہ پر اعتماد نہ کریں جو آپ کے سامنے کچھ اور ہیں، آپ سے نکلتے ہیں باہر کچھ اور ہوتے ہیں، پھر رات کو نشست کرتے ہیں آپس میں، ظاہر چھپ کے کرتے ہیں، رات تاریک ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، نظروں سے اوجھل ہو کر کہ ہمیں کوئی دیکھے نہیں، اپنے طور پر خفیہ میٹنگ کرتے ہیں، اور اس میں دن کی جو رسول اللہ سے سنی ہوئی باتیں ہیں اس کے الٹ باتیں کرتے ہیں سب. اللہ تعالیٰ ان کی ساری رات کی کاروائی کو ضبط کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے. اور آپ فَآرِضْ عَنْهُمْ، اے رسول آپ ان سے لا تعلقی اختیار کریں، ان اس گروہ سے، اس منافق طبقہ سے، ان پر اعتماد نہ کریں، ان کو اپنا نہ سمجھیں، ان سے اظہار بیزاری کریں. وَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کریں، اس لیے کہ خدا کی راہ میں جو مراحل آتے ہیں، خصوصاً جو افراد اللہ کی راہ میں قیام کرتے ہیں، جو نہیں کرتے قیام، یہ انہیں باتیں یہ سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ وہ ایک ہی حالت میں ہمیشہ رہتے ہیں، خدا کی راہ سے باہر مست یا بدبخت، یا بدمست ہیں یا بدبخت ہیں. لیکن جو اللہ کی راہ میں قیام کرتے ہیں، انہیں صبح و شام یہ حالات پیش آتے ہیں، اور وہ یہ کہ کبھی قلت افراد انہیں محسوس ہوتی ہے، کبھی قلت وقت ان کے پاس ہوتا ہے، کبھی قلت وسائل کی مشکل انہیں درپیش آتی ہے، بسا اوقات کثرت دشمن ہیں، دشمن قوی ہے، اس کی سازشیں زیادہ ہیں اور افراد کم ہیں، اس قسم کی مشکل انہیں روز پیش آتی ہے، آئے دن پیش آتی ہے جو خدا کی راہ میں قیام کرتے ہیں. افرادی قوت کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، ایسے میں ایک طرف سے رہبر الہی جو اس مشکل میں گرفتار ہے کہ اللہ کی راہ کے لیے اس کو افرادی قوت کی ضرورت ہے، افرادی قوت مخلص نہیں ہے اور منافق ہے، افرادی قوت تو ہے لیکن اس طرح کی کہ جب رہبر الہی بلاتا ہے آ جاتے ہیں، بیٹھ کر تائید کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، سر ہلاتے ہیں، وعدے وعید کرتے ہیں، لیکن فوراً بیٹھ کر رات کو نشست کر کے اس کے الٹ فیصلے کرتے ہیں اور خدا ان کی شبانہ کاروائیوں کو محفوظ کر لیتا ہے، فاش نہیں کرتا، کشف نہیں کرتا، ایک موقع پہ جا کر ان کے چہروں سے نقاب اتارنی ہے، لیکن محفوظ ہے ہر چیز، کسی موقع پر ان کی یہ شبانہ محفل نشستیں مٹ گئیں ساری برملا ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ ان سے دوری اختیار کریں، ان کے ذریعے اپنی کاروائی نہ آگے بڑھائیں، آپ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے آپ بھی رخ موڑ لیں اور آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یہ اساسی ترین نقطہ ہے جو ایسے ہی موقعوں کے اوپر اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اصل دینی بنیادی فارمولا کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، اور جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا خدا اس کے لیے کافی ہے سہارے کے طور پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کا وکیل ہونا، اللہ کا سہارا ہونا کافی ہے، جس نے خدا کا سہارا لے لیا اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ وہ لوگوں کا سہارا ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں منافقین کے بھی جانسے میں آ جائے، اللہ کا سہارا کافی ہے۔ وَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پر بھروسہ کریں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اس آیا میں منافقین کا یہ عمل، ایک طریقہ کار، رویہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ سامنے بیٹھ کر اطاعت کا اظہار کرتے ہیں اور راتوں کو بیٹھ کر نشستیں میٹنگیں، خفیہ میٹنگیں رکھ کر اس سے ہٹ کر فیصلے کرتے ہیں تاکہ دھوکہ دے سکیں، سامنے بیٹھ کر یہ دھوکے میں لے آئیں۔ مثلا فرض کریں رہبر الہی کوئی فیصلہ کرتا ہے، کسی قیام کا یہ تائید کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ اتنی جمعیت دیکھ کر ان پر اعتماد کرتے ہوئے اقدام کرتا ہے، یہ اندر خفیہ طے کیے ہوئے ہیں کہ ہم عین وقت پر پہنچیں گے نہیں، مثلا ان کی موجودگی میں جنگ کا فیصلہ ہوتا ہے، رہبر الہی جنگ کے قیام کا اعلان کرتا ہے اور جب جنگ شروع ہوتی ہے یہ نہیں پہنچتے اس وقت، چونکہ رات کو بیٹھ کر انہوں نے اعلان فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے نہیں آنا، یہ منافق ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں یہ عمل تھا، چھوٹی سطح پر تھا، کیونکہ چھوٹا سا گروہ منافقین کا تھا اور وہ یہ حرکتیں کرتے تھے۔ آج شہید مطہری کے بقول کے عصر نفاق و منافقت ہے، اور یہ کام بھی وسیع ہو گیا ہے، منافقت وسیع ہے، یہ عمل بھی وسیع ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے لوگ رائے خدا میں، فیصلوں میں آئیں گے، میٹنگیں کر کے پھر اپنی میٹنگ الگ کریں گے اور اس میں دھوکہ دیں گے کہ ہم یہ آگے بڑھیں، عین وقت پر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم شامل نہیں ہوں گے۔ اس لیے حکم رہبر الہی کو یہ ہے، رسول اللہ کو یہ حکم ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، افراد پہ بھروسہ کریں گے، افراد کا نہیں معلوم کہ یہ مومن ہے اندر سے یا منافق ہے، ممکن ہے یہ مومن نہ ہو، اندر سے یہ منافق نکلے اور آپ اس پر بھروسہ نہ کریں۔ سورہ مبارکہ نساء میں سورہ بقرہ کی طرح مفصل تذکرہ منافقت کا ہے، جو آیا 136 سے شروع ہوتا ہے، یعنی تمہید اس کی آیا 36 سے ہے، اور اس کے بعد منافقین کی صفات جامع طور پر سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء میں بیان کی جا رہی ہیں۔ آیا 136 میں ہے، یا ایہا الذین آمنو آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ، جو ایمان لا چکے ہو پہلے ایمان لاؤ. یا ایوہ الذین آمنو آمنو، یہ سب کے لیے ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، عام ہے، سب کو خطاب ہے. یا ایوہ الذین آمنو، جو لوگ ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ، ایمان لے آؤ. اب ذاکروں نے، خطیبوں نے اسے داستانیں بنائیں، قصے بنائے، افسانے بنائے، اور نہ جانے کیا کیا بنایا. بقول حافظ شیراز کے کہ نہ دیدن حقیقت و راہ افسانے زدن، جب حقیقت انسان کو معلوم نہیں ہوتی تو افسانہ سازی شروع کر دیتا ہے. یہ خطاب تمام مومنین کو ہے کہ جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ. ایمان کے درجے ہیں، ابھی آپ ایک درجے پر آئے ہو، ایمان کی انتہا کے آخری درجے پہ نہیں پہنچے ہو. آپ نے ابھی ایمان کا الف پڑھا ہے، ابھی نون تک آگے جانا ہے. لا الہ الا اللہ کہہ کے آپ مطمئن ہو گئے ہو، میں پوری ایمان کی ساری منزل طے کر گیا ہوں، ابھی تو وہ ہفت شہر عشق باقی ہیں ایمان کے. آپ نے بارڈر کراس کیا ہے، باؤنڈری کراس کی ہے، مرکز ایمان تک پہنچنا باقی ہے. اس لیے مسلسل ایمان لاؤ. جو لوگ ایمان لا چکے ہو، مزید ایمان لاؤ، چونکہ بہت کچھ رہتا ہے جو آپ کو معلوم ہی نہیں. جتنا دین آپ کو پتا ہے وہ 1% بھی نہیں کہہ سکتے. اگر یہ کہا جائے کہ عام آدمی، اس نقطے کو دھیان سے سنیں، کہ عام آدمی جتنا دین جانتا ہے وہ دین کا 1% بھی نہیں ہے، مبالغہ ہے یہ کہنا کہ دین کا 1% میں جانتا ہوں، مبالغہ ہے یہ. اتنا زیادہ دین کوئی بھی نہیں جانتا، 1%. چند تذکرے سنی ہوں، ہمارا دین ہے جو انگلیوں پہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ ایک ہے. ابھی تو شعر بھی ترنم میں پڑھا گیا ہے، اللہ ایک ہے، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، پنج تن 5 ہیں، دین ختم ہو گیا، انگلیوں پہ ختم ہو جاتا ہے دین. جبکہ دین کے لیے، دین کی سمجھنے کے لیے اور دین کے راہ کو طے کرنے کے لیے عمر چاہیے. 60 سال عمر چاہیے کہ انسان اس کی حقیقت تک پہنچے. انگلیوں پہ ختم نہیں ہوتا، یہ ورد ہے، یہ دین نہیں ہے. اللہ ایک ہے، یہ ورد ہے. امام 12 ہیں، یہ ورد ہے. معصوم 14 ہیں، یہ ورد ہے. ابھی دین ورد سے آگے شروع ہونا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اللہ کے آئین کو سمجھنا ہے. 1% جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی مبالغہ ہے. عموماً ایک ملا صدرہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جو اکثر میں نے سنایا ہے، اچھا نہیں لگتا لوگوں کو، لیکن کیا حرج ہے، صحیح بات سنا دینی چاہیے، اچھی لگے یا نہ لگے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اسا ان تکرہوا شیئاً وہو خیر لکم، بہت ساری چیزیں تمہیں اچھی نہیں لگتی لیکن وہ بہت بہتر ہیں تمہارے لیے، خوب ہے، تم پسند نہیں کرتے لیکن ہیں بہت اچھی. اسا ان تکرہوا شیئاً وہو خیر لکم. اور وہ فرمان ان کا یہ ہے کہ عالم علم سے بنتا ہے، جس کے پاس علم ہو اس کو عالم کہتے ہیں، صاحب علم عالم کہلاتا ہے، اور جس کے پاس علم نہ ہو پھر یہ دیکھا جائے کہ علم کی جگہ کیا ہے، اگر شک ہے تو وہ عالم نہیں کہلاتا، وہ شکاک کہلاتا ہے. اگر اس کے پاس گمان ہو تو بھی عالم نہیں کہلاتا، وہ زان کہلاتا ہے، اہل زن، وہ بھی عالم نہیں کہلاتا. عالم وہ کہلاتا ہے جس کے پاس علم ہو، دانش ہو، جس کے پاس شک ہو، تردید ہو، خیالات ہو. جس کے پاس فقط خیالات ہو وہ شاعر ہے، عالم نہیں ہوتا. تخیلات کہ عموماً آپ کی شاعری، اردو شاعری، مذہبی شاعری بالخصوص خیالاتی شاعری ہے، ساری خیالات محض ہیں. سب سے حسین ترین تخیل کربلا کی شاعری میں میر انیس کا ہے. میر انیس نے اپنے تخیل کی مدد سے ایک بالکل نئی کربلا تخیل سے اپنے فرض کیے، جس کا حقیقی کربلا سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں. شاعر ہے چونکہ قوی تخیل ہے, شاعر کا تخیل بہت قوی ہوتا ہے, انہوں نے وہ سارا مارکا اپنے تخیل میں بند کمرے میں بیٹھ کر سوچا, پھر اس کو لکھا, پھر اسے پیش کر دیا. علامہ اقبال اسی وجہ سے شاعر نہیں ہیں چونکہ تخیل پیش نہیں کیا. علامہ اقبال بہت پختہ کلام ہیں لیکن شاعر نہیں ہیں, خود بھی کہتے ہیں میں شاعر نہیں ہوں, مجھ پر تہمت نہ باندھو. چونکہ شاعر خیالات پیش کرتا ہے اور میں حقائق پیش کر رہا ہوں, جو حقائق پیش کرتا ہے وہ شاعر نہیں ہوتا, وہ مفکر کہلاتا ہے, عالم کہلاتا ہے, علامہ کہلاتا ہے. حقیقتاً پاکستان میں جو شخص مستحق ہے علامہ کہلانے کا وہ یہی ہے ایک, اسی کو جچتا ہے علامہ کہلانا, باقی صحیح مصداق نہیں ہے علامہ کے. چونکہ باقیوں کا اگر جا کے ٹٹولیں, ان کے پاس تخیلات, خیالات, شکوک, گمان, ظنون, ان سے تو انسان عالم نہیں بنتا, جائے جائے کہ علامہ بن جائے. قصے, کہانیاں, خواب, مثلاً ایک آدمی خواب بہت سناتا ہے آپ کو, فلاں نے یہ خواب دیکھا, اس درویش نے خواب دیکھا, اس ملنگ نے خواب دیکھا, اس بابے نے دیکھا, اس بابے نے دیکھا, اور یہ خوابوں پہ خواب سنا سنا کے, جو خواب سناتا ہے وہ تو عالم نہیں ہوتا, علامہ نہیں ہوتا, اس کے پاس علم نہیں ہے, خوابیں سنا رہا ہے آپ کو. عالم وہ ہے جس کے پاس علم ہو, عالم دین وہ ہے جس کے پاس دین کا علم ہو, عالم تاریخ وہ ہے جس کے پاس تاریخ کا علم ہو, عالم ادبیات وہ ہے جس کے پاس ادبیات کا علم ہو. دین کا علم جس کے پاس ہو عالم دین ہے, جو صرف عربی پڑھا ہو, عربی دین نہیں ہے, ورنہ سارے عرب اعلی دیندار سمجھے جائیں گے یا مجتہد. جس طرح انگلش علم نہیں ہے, عربی بھی علم نہیں, زبان ہے, فارسی بھی زبان ہے, اردو بھی زبان ہے, یہ زبانیں ہیں, علوم نہیں ہیں. ان میں بہت اعلیٰ دسترسی بھی انسان پیدا کر لے, فقط ایک زبان شناس ہے. مثلا جو انگلش پڑھ گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ڈاکٹر بھی ہے, علاج بھی کرائیں اسے, یا انجینئر بھی ہے, صرف انگلش جانتا ہے. جو فارسی جانتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب شیخ سعدی ہے, علامہ بھی بن گیا ہے. جو عربی جانتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی یہ مفسر بھی ہے اور محدث بھی ہے اور دین بھی سمجھتا ہے, صرف عربی جانتا ہے, عالم عربی ہے نہ عالم دین. لیکن ادھر آ کے انگلش, اس وقت پاکستان میں سب سے معتبر ڈگری, قابل احترام ڈگری انگلش میں اگر کوئی ماسٹر کر لے, یہ سب سے بڑا اسکالر ہے. اس سے چھوٹا اسکالر جو عربی میں ڈگری کر لے, جو زبانیں سیکھ لے. زبانیں زبانیں ہیں, خود انگریزوں سے پوچھ لیں, ان کے سر پہ انجیل رکھ کے پوچھیں تو وہ بھی بتائیں گے یہ صرف زبان ہے, علم نہیں ہے. عربوں سے پوچھیں وہ بھی کہتے ہیں یہ صرف زبان ہے, علم نہیں ہے. فارسی زبان ہے, اردو زبان ہے, تمام دنیا کی زبانیں صرف زبان کے درجے میں آتی ہیں, علوم نہیں ہیں. زبان سیکھ کر پھر علم کی باری آتی ہے, پھر علم پڑھنا پڑتا ہے انسان کو. علم دین الگ چیز ہے, علم قرآن الگ چیز ہے. ظاہر خطیبوں کے ہاتھ میں آیات اگر آ جائیں, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اس سے افسانے بنانا شروع کریں گے, کہانیاں بنانا شروع کریں گے, تخیلات اس سے پیش کرنا شروع کریں گے کہ یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں, جو کہہ رہی ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, آمنوا باللہ, اللہ پر ایمان لے ہو. پہلے کس پر لائے تھے؟ وہ پہلے بھی اللہ پر ہی ایمان لائے تھے, لیکن اللہ پر ایمان لانا ایک بہت طولانی عمل ہے. آپ ابتدا میں, ابھی ایمان کا آغاز ہوا ہے, ایمان کا آغاز آپ کی معرفت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جائے گا. اپنی معرفت بڑھاؤ تاکہ آپ کا ایمان بھی بڑھتا جائے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. ان ساری چیزوں پر جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لے کر آؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، اور اگر کوئی ان چیزوں پر ایمان نہ لایا ان حقائق پر وہ گمراہ ہے اور بہت دور بھٹکا ہوا گمراہ ہے جس کی ہدایت کے امکان بہت کم ہیں. ان الذین آمنوا ثم کفروا، اب یہ تو کیوں کہا گیا آمنوا آمنوا، ایمان کے بعد ایمان لو، لیکن کچھ لوگ کرتے کیا ہیں، ایمان لا کے کفر اختیار کرتے ہیں. ان الذین آمنوا ثم کفروا، جیسے پہلے اشارہ کیا تھا مطالب ان آیات کے اندر فراوان ہیں لیکن موضوع سے مربوط نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ لطائف چھوڑ دیں ہیں. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایمان کو مذاق بنا لیا ہے، ایمان لاتے ہیں پھر چھوڑ جاتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں پھر چھوڑ جاتے ہیں، ڈاماڈول، ایک دن ایمان لاتے ہیں دوسرے دن انکار کر دیتے ہیں. ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، اور پھر ان کے کفر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، ان کو خدا ہرگز معاف نہیں کرے گا جنہوں نے ایمان کا مذاق بنا لیا ہے. آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، ایک دن ایمان لاتے ہیں ایک دن انکار کرتے ہیں، ایک دن ایمان لاتے ہیں ایک دن انکار کرتے ہیں، انہیں خدا معاف نہیں کرے گا. ولا لیہدیہم سبیلا، انہیں خدا راستہ بھی نہیں دکھائے گا، ہرگز انہیں دین کا راستہ سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ بہکے رہیں گے بھٹکے رہیں گے، گمراہی اور ضلالت و اندھیرے اور ظلمات و تاریکیوں میں ڈوبتے رہیں گے، حیران و سرگردان اور مداریوں کے پیچھے رہیں گے. اس کے بعد آیا 138 میں ہے، بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما. اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منافق تھے جن کا یہ رویہ تھا، جیسا کل سورہ آل عمران میں ذکر ہوا، ان کا طریقہ یہ تھا، ان کی اسٹریٹجی یہ تھی، بتاتے تھے اپنے لوگوں کو کہ آپ جو دن بھر مسلمانوں کے ساتھ رہو شام کو الگ ہو جاؤ، اور یہ کہہ کر آ جاؤ کہ ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہاں تو کوئی کام کی بات نہیں ہے، یہاں تو کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آیا، حق نظر نہیں آیا، دین نظر نہیں آیا، اور یہ کہہ کر واپس آ جاؤ تاکہ جو رہ گئے ہیں ان کے دلوں میں بھی تردید ڈال کر آ جاؤ، انہیں بھی بتا لو کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، آپ بھی وقت ضائع کر رہے ہو، یہ منافق ہیں. یہ زگزیگ دین، ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، منافق. ان کو بشارت دو، تنزیہ طور پر ان کو بشارت دو، بشر المنافقین، ان منافقوں کو، قرآن کہہ رہا ہے رسول اللہ کو، اے رسول ان منافقوں کو بشارت دو، مجدہ دو، خوشخبری دو. کس بات کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ان کے لیے خدا نے دردناک عذاب رکھا ہوا ان کے انتظار میں ہے. یہ منافقوں کو خوشخبری سنا دو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی یہ رویہ جن کا تھا، ایمان لانا انکار کرنا، ایمان لانا انکار کرنا، تاکہ اہل ایمان کے دلوں میں تردید، شک، شبہ و سستی پیدا کریں، انہیں یہ بتا دو، خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے. یہ وہ لوگ ہیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. منافق وہ ہیں، ان کا ایک کام یہ ہے کہ مومنوں کے بجائے کافروں کو اپنا ساتھی بناتے ہیں، پارٹنر کافر ہوں گے ان کے، ہم فکر کافر ہوں گے ان کے، ساتھی و دوست کافر ہوں گے ان کے. اولیاء، ان کے اولیاء کفار ہیں، ان کے صاحبان اختیار، ان کے اربابان اختیار، ان کے باس کافر ہیں سارے. ان کے سرپرست اور ولی کافر ہیں، یہ ترجیح دیتے ہیں کافروں کے ساتھ رہیں، زندگی بسر کریں. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی بناتے ہیں منافق. ایبتغون عندہم العزہ، پس ایک منافق کی مزید علامت یہ بتائی کہ مومنین پر کافروں کو ترجیح دیتے ہیں. ہر کام میں ایک طرف مومن ایک طرف کافر ہو، یہ کافر کو ترجیح دیتے ہیں. ایبتغون عندہم العزہ، منافقانہ طرز سوچ یہ ہے کہ کافروں سے تعلقات رکھنے میں ہماری عزت ہے، عزت کافروں کے ہاں تلاش کرتے ہیں، دوستی کافروں کے ساتھ رکھیں گے. وہ حکمران منافق ہیں جو کافروں کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں. وہ ملت منافق ہیں جو کافروں کے ساتھ روابط رکھتے ہیں مومنین کو چھوڑ کر. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مسلمان ملتوں کو بیداری عطا فرمائی، اور یہ ساتھ کہا بھی کہ دین کے اندر حکومتوں کے رابطے یہ نہیں ہیں دین کا معیار، ملتوں کے رابطے، مومنین کے رابطے. مومنین بعض بعض کے اولیاء ہیں، ملتیں آپس میں مربوط رہی ہیں، حکومتیں مفادات کے لیے مربوط ہوتی ہیں، حکومتیں اقتدار کی خاطر مربوط ہوتی ہیں، حکومتیں دھوکے کے لیے مربوط ہوتی ہیں. آج ہم اپنے اگر ملک میں دیکھیں جتنی بھی حکومتیں آتی رہتی ہیں یکے بعد دیگرے، سب کی ترجیح ہوتی ہے کفار کے ساتھ دوستی میں، کافروں کے ساتھ دوستی ان کی ترجیح ہے، اور بڑے خوش ہوتے ہیں. جو اقتدار میں ہیں وہ بھی، جو اختلاف میں ہیں وہ بھی، کافروں کے ساتھ دوستی رکھنے میں دوڑ لگی ہوئی ہے ان کی آپس میں، اور مومنوں کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے. عزت وہاں ڈھونڈتے ہیں، عزت وہاں تلاش کرتے ہیں. کس قدر نادانی ہے کہ کفار کے کہنے پر ایک ملت، ایک حکومت جو جس کا ملک تباہ ہو رہا ہے، ایسی حکومت جو ملک ہی ویران ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے انرجی نہ ہونے کی وجہ سے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، کارخانے نہیں چل رہے، زراعت نہیں چل رہی اور صنعت نہیں چل رہی، کاروبار نہیں ہو رہے، ہر چیز ٹھپ ہو رہی ہے، اور کافر ملک اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی مسلمان ملک سے گیس خرید لیں، وہ اجازت نہیں دیتا، وہ راضی نہیں. کس قدر ذلت ہے، پستی ہے، گھٹیا پن کی انتہا ہے کہ آپ کا ملک انرجی کی نہ ہونے کی وجہ سے تباہی پر پہنچ گیا ہے. اس وقت ماہ رمضان اور اس گرمی کے اندر 19 گھنٹے 20 گھنٹے بجلی شہروں میں نہیں ہے، 5 منٹ کے لیے آتی ہے 5 گھنٹے کے بعد، اور آئے گی بھی نہیں، کیونکہ امریکہ راضی نہیں ہے کہ ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک سے گیس خرید سکے. صرف شیطان راضی نہیں ہے، شیطان کو راضی رکھنے کے لیے عوام کو عذاب میں رکھا ہوا ہے. اس شدید گرمی کے اندر عوام عذاب میں ہیں، ملک تباہ ہے، معیشت ویران ہے، بنیاد ساری ختم ہو رہی ہے تاکہ شیطان ہم سے راضی رہے. اس قدر پست ہیں، عزت کفار کے ہاں ڈھونڈتے ہیں. الذین یتخذون الکافرین اولیاء، کافرین کو اپنا اولیاء مانتے ہیں، سرپرست مانتے ہیں. من دون المؤمنین ایبتغون عندہم العزہ، عزت ان کے ہاں تلاش کرتے ہیں، ان سے رابطے سے ہمیں عزت ملے گی. فإن العزة للہ جميعا، اور آپ دیکھیں یہ تو حکمرانوں کا رویہ ہے کہ عزت کفار سے ملے گی جو دین پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ آیات پڑھی ہوئی ہیں، ان العزة للہ جميعا، لیکن جب عملی زندگی میں آتے ہیں اس وقت وہ بھی عزت کافروں کے ہاں جا کر ڈھونڈتے ہیں، طاغوتوں کے ہاں ڈھونڈتے ہیں، انہیں بھی عزت خدا کے ہاں نظر نہیں آتی۔ فَإِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزت خدا کے لیے ہے، عزت کا منبع ذات خدا ہے، کافر نہیں ہے۔ لیکن منافق عزت کا منبع کافر و عالم کفر کو سمجھتا ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، یہ ہم نے نازل کی ہے بات آپ کے اوپر۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے قرآن میں آپ کے اوپر یہ حقائق نازل کیے ہیں، آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، یعنی آپ متوجہ ہیں آپ کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستعذہ بہا، کہ جب اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں اور یہ سنتے ہیں، یکفر بہا انکار کر دیتے ہیں، ویستعذہ بہا مذاق اڑاتے ہیں، جب ان کو دین کی تعلیم دی جائے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ منافق تمسخر اڑائے گا، جو بات سنے گا ساتھ ایک جوک بھی کہتا جائے گا، یہ منافقت ہے اس کی۔ اور رسول اللہ اس کو ایک بات سنائیں گے، یہ نیچے بیٹھا ہوا دوست کے کان میں ایک تمسخر بھی ساتھ ساتھ کرتا جائے گا، وہ دوست بھی سمجھ لے کہ یہ کون ہے جو اس کے کان میں دین کا تمسخر اڑا رہا ہے، اور اپنا کان منافق کے لیے نہ آمادہ کرے کہ منافق اس میں کوئی بات ڈالے۔ یہ منافقت ہے، دین کی بات سن کر اس کا مذاق اڑانا۔ وَيُسْتَعْذَهُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَاهُمْ، مومنوں کو حکم ہے کہ آپ ان کی محفلوں میں مت بیٹھو، ان کی مجالس میں مت جاؤ، حرام ہے، فَلَا تَقْعُدُوا، جرم ہے ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ آنا جانا، یہ شیطانی منافقانہ فارمولا ہے کہ ہم ان کے اندر جا کے گھس کے ان کو اندر سے اصلاح کریں گے۔ قرآن کہہ رہے کہ نہ، ان کے اندر مت گھسو، فلا تقعدوا معاہم، نہ جاؤ ان کے اندر، مت بیٹھو ان کے ساتھ، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک یہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، جب تک یہ دینی راہبر کا مذاق اڑا رہے ہیں، جب تک یہ انکار کر رہے ہیں اور تمسخر کی حالت میں ہیں، اس وقت تک ان کے درمیان مت بیٹھو، جب تک یہ موضوع بدل نہیں جاتا۔ اگر یہ کام چھوڑ دیا انہوں نے، کوئی اور بات شروع کر دی، بھلے پھر بیٹھ سکتے ہو ان کے پاس۔ فلا تقعدوا معاہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، ہم آزاد نہیں ہیں حیوانوں کی طرح، جانور آزاد ہے، جب اٹھے جانور پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کب بیٹھے کوئی پابندی نہیں ہے، جب سوئے کوئی پابندی نہیں ہے، کب جاگے کوئی پابندی نہیں ہے، جگالی کرے کوئی پابندی نہیں ہے، کھائے نہ کھائے، اس کے آگے چارہ ڈال دو مرضی ہے، کھائے نہ کھائے، انسان کے لیے پابندی ہے۔ جانور کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ گھاس جب تیرے سامنے ڈالیں تو تیرے لیے یہ بھی ضروری ہے یہ دیکھے کہ یہ گھاس مالک کی کھیت سے ہے یا کسی پڑوسی کی کھیت سے چوری کا گھاس ہے۔ جانور کے لیے فرق نہیں پڑتا، چوری کا گھاس ہو یا مالک کا گھاس ہو، اس کے لیے حرام حلال کا کوئی تصور نہیں ہے، انسان کے لیے تصور ہے۔ حتیٰ اٹھنے بیٹھنے تک کے لیے ضابطہ ہے، کس کے ساتھ بیٹھو اور کس کے ساتھ نہ بیٹھو۔ تم آپ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد اپنے ساتھیوں کو، جہاں جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر، اپنے گھروں میں دیکھیں، آپ کے گھروں میں ہوں گے ایسے بھائی، آپ کی نشست اور لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کے بھائی کا اٹھنا بیٹھنا اور لوگوں کے ساتھ ہے، آپ میں اور آپ کے بھائی کے رویے میں کتنا فرق ہے۔ آپ والد کو کتنا احترام کرتے ہیں، آپ کا بھائی والد کے ساتھ کیسے زبان میں بات کرتا ہے، ماں کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے، اتنا فرق پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں۔ جہاں پڑھتے ہیں آپ، تعلیمی ادارہ ہے، وہاں پر آپ دیکھیں لوگوں کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ان کا رنگ انسان کے اوپر چڑھتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ لیں کتنا فرق پڑتا ہے نامناسب محفل میں بیٹھنے سے۔ قرآن تاکید کرتا ہے کہ منافقانہ مجلس میں مت بیٹھو، منافقوں کی میٹنگ میں مت بیٹھو، لا تقعدوا معہم، ہرگز ان کے ساتھ مت بیٹھو جب تک وہ منافقانہ کام کر رہے ہیں، منافقانہ باتیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ اگر بیٹھے تم کیا ہوگا، انکم اذن مثلہم، تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے، بے شک گفتگو میں شریک نہ ہو، وہ باتیں کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، آپ بھی بیٹھ کے ہنس رہے ہو، مسکرا رہے ہو۔ انکم اذن مثلہم، اس صورت میں تم بھی منافقوں کے ساتھ ہی شمار کیے جاؤ گے، جب تک ان کے ساتھ بیٹھے ہو انہی میں سے سمجھے جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ قیامت میں جہنم میں کافروں اور منافقوں کو ایک ساتھ اکٹھا کرے گا۔ چونکہ یہ بھی کافر ہیں، یہ چھپے ہوئے کافر ہیں، وہ کھلا کافر ہیں۔ کافر اور منافق جہنم میں ایک ٹھکانہ ہوگا ان کا۔ پس آپ خیال رکھنا، انجام آپ کا ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ بیٹھتے ہو آپ، جس پارٹی میں ہو اسی کے ساتھ جہنم میں اسی کے ساتھ ہوگے، آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگے۔ یہ قرآن کا فرمانا ہے۔ پہلے دیکھ لو کس کے ساتھ بیٹھتے ہو، کس کے جلسے میں جاتے ہو، کس کے جلوس میں جاتے ہو، کس کی ریلی میں جاتے ہو، کس کی محفل میں جاتے ہو۔ حیوان تو نہیں ہو، انسان ہو۔ جب انسان ہو آپ کے لیے ضابطہ ہے، جانور کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ گدھا گھوڑوں میں چلا جائے، گھوڑا گدھوں میں آ جائے، بلی کتوں میں آ جائے، کتا بلیوں میں چلا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ یہ بلی کتوں کے ساتھ شمار ہوگی، نہ کتا بلیوں کے ساتھ شمار ہوگا۔ لیکن انسان جس کے ساتھ بیٹھے گا، اٹھے گا، آئے گا، جائے گا، انہی کے ساتھ جہنم میں اٹھایا جائے گا۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، خدا اکٹھا کر دے گا جہنم میں ان کو انہی کے ساتھ جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا دنیا کے اندر۔ الذین یتربصون بکم، آیا 141 میں ہے، الذین یتربصون بکم، منافق وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ انتظار میں ہیں، توقع میں رکھتے ہیں مومنوں کے بارے میں، ہمیشہ اس بات کی توقع و انتظار رکھتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، یعنی منافق ہمیشہ الرٹ رہتا ہے۔ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ، منافق مومنوں کے بارے میں ہمیشہ ہوشیار، ہمیشہ منتظر، ہمیشہ ٹو میں رہتا ہے کہ اب مومنوں کی کیا صورتحال ہے، کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ۔ اگر مومنوں کو کوئی کامیابی ملنے والی ہے، منافق ویسے ہی چال چلے گا۔ اگر مومنوں کو کوئی تکلیف پہنچنے والی ہے، اس کے مطابق منافق بھی اپنا انداز اپنائے گا۔ الذین یتربصون بکم، تربص کسی کی ٹوہ میں رہنا، کسی کی پڑتال میں رہنا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی انتظار میں رہنا، توقع رکھنا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس انتظار میں رہنے کو تربص کہتے ہیں، منتظر رہنا، کہ الرٹ ہو کر، ہوشیار ہو کر، خبردار ہو کر کہ اب کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ۔ الذین یتربصون بکم فان کان لکم فتح من اللہ، اگر مومنوں کو اللہ کی طرف سے فتح و نصرت نصیب ہوتی ہے، منافق اسی طرح کا انداز اپنائے گا، فوراً مبارک دیں گے آپ کو، مبارک ہو آپ کو، بہت کامیابی ہو، اللہ نے دی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بس آ نہیں سکے، مصروفیت تھی، چھٹی نہیں تھی، گھر میں کوئی نہیں تھا، آج ذرا مصروفیت ہو گئی، اٹھے دیر سے، لیکن ہیں ہم آپ کے ساتھ، بڑی خوشی ہوئی آپ کی کامیابی سن کر۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر اللہ کی طرف سے مومنوں کو کوئی فتح نصیب ہو، فوراً کہیں گے قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ ہم بھی شامل ہیں اس فت میں، اصل ہم بھی کرتے رہے اس کام کے لیے، ہم نے بھی بڑی فعالیت کی، بڑا میدان ہموار کیا، لوگوں کو بڑا مائل کیا، تبلیغ کی، باقاعدہ آ کر اپنا حصہ بتائیں گے کہ ہم نے بڑی فعالیت کی، ہم آپ کے ساتھ ہی تھے، اس فتح میں ہمیں بھی کریڈٹ ملتا ہے۔ وہ ان کا نہ لل کافرین نصیب، اگر کافروں کو کوئی فتح مل جاتی ہے مومنوں کے اوپر اور مومنوں کو نقصان ہوتا ہے، قالو الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، فوراً کافروں کے پاس پہنچ جائیں گے اور کافروں کو کہیں گے کہ یہ جو تمہیں مومنوں پر فتح نصیب ہوئی ہے اس میں ہمارا بھی بڑا اہم رول ہے، مومنوں کے اندر ہم نے ایسی تحریک چلائی ہوئی تھی، ان کو کمزور کیا ہوا تھا، اور آپ کو کفار کو ہم نے بچایا ہے، مومنوں کو کمزور ہم نے کیا ہے، ان کے اندر فتنہ ہم نے ڈالا ہے، ان کی پارٹیاں گروہ ہم نے بنائے ہیں، تمہارے لیے فتح کا میدان ہم نے ہموار کیا ہے۔ فوراً کافروں کے پاس جا کر کہیں گے منافق کہ ہم نے آپ کے لیے بہت کام کیا ہے۔ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین تمہارا حشر کر دیتے اگر ہم نہ ہوتے، منافق کافروں کو کہیں گے کہ مومن تمہیں تہس نہس کر دیتے اگر ہم نہ ہوتے، ہم نے تمہیں مومنوں سے بچایا ہے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خوب ابھی تو ممکن ہے یہ مومنوں کو دھوکہ لے لیں، مثلا منافق کامیابی کے بعد مومنوں کے ساتھ آپ ملیں اور کہیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور مومنوں کو خبر نہ ہو، لیکن ایک دن فیصلے کا ہے، ایک دن بات کھلنی ہے، ایک دن یہ سب چھپا ہوا منظر سامنے کھل کے عیاں ہو جانا ہے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، منافق جتنی منافقت کریں، کفار جتنی سازشیں کریں، آپس میں سمجھوتا کریں، گٹھ جوڑ کریں، جو مرضی ہے کریں، ایک قانون ہے اللہ کا، اور وہ قانون یہ ہے کہ خدا نے ہرگز ہرگز کافروں کو مومنوں پر مسلط ہونے کا راستہ نہیں بنایا، اصل مومنوں ہی کی کامیابی ہے، لیکن جب مومن ہو نہ منافق، مومنوں کے لبادے میں کافر چھپے ہوئے نہ ہوں، جو حقیقی مومن ہیں، اللہ نے حق نہیں دیا کافروں کو مومنوں کے اوپر مسلط ہونے کا، اور مومنوں کو بھی یہ خبر ہونی چاہیے کہ کافروں کا تسلط قبول کرنے کی اجازت خدا نے نہیں دی تمہیں، یہ آیت ہے قرآن کی صریح۔ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، ہرگز کافروں کے مسلط ہونے کو خدا نے جائز قرار نہیں دیا مومنوں کے اوپر، نہ مومنوں کے لیے یہ اجازت دی ہے کہ آپ کافروں کا تسلط قبول کریں، اور نہ کافروں کو یہ اجازت ہے کہ وہ مومنوں کے اوپر مسلط ہوں۔ اگر مومنوں نے کافروں کا تسلط قبول کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اور مومن حقیقی وہ ہے جو کافر کا تسلط قبول نہ کرے، اس کی برتری قبول نہ کرے۔ ان المنافقین، آیا 142 میں ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، کہ سورہ بقرہ میں بھی یہ صفت منافقین کی گزری ہے، منافق فریب دیتا ہے، اور اتنا فریب میں پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، خدا کو بھی ورگلاتا ہے۔ ابھی بتائیں گے اللہ کو دھوکہ دینے کا ایک نمونہ ابھی عنقریب آ رہا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، جبکہ منافق نافہم، بے شعور، چونکہ بے شعور بھی ہے، بے بصیرت ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے خود دراصل دھوکے میں آیا ہوا ہے۔ کس طرح اللہ کو دھوکہ دیتا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ جب نماز کے لیے آتا ہے سستی کے ساتھ آتا ہے، اس لیے کہا تھا کہ معائنہ کرو اپنا اور کرو، آج کل ایسے آلات بنے ہوئے ہیں شوگر ٹیسٹ کرنے کا، خود گھر میں انتظام ہے، مشین بنی ہوئی ہے بلڈ پریشر کے لیے، اور بہت ساری بیماریاں چیک کرنے کے لیے گھروں میں انتظام ہے، اپنا معائنہ خود کرو کہ اس وقت میں کس حالت میں ہوں، جسمانی جراثیم سے بچنے کے لیے اسی طرح اپنی روح و نفس کو بھی دیکھو کہ اس پر کوئی حملہ ور تو نہیں ہے، کوئی جراثیم، منافقت تو حملہ ور نہیں ہو رہی، چونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا سب کے ساتھ ہے، دفتر میں بیٹھتا ہوں، کالج یونیورسٹی میں جاتا ہوں، مارکیٹ میں جاتا ہوں، سفر میں ہر ایک کے ساتھ بیٹھتا ہوں، یہ کون تھا، کیسا تھا، کس کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا، اس سے کوئی چیز تو میرے اندر سرایت نہیں کر گئی، ایک چیز جو اثر کرتی ہے یہاں اس ان آیات کے اندر خصوصیت کے ساتھ، منافقوں کی محفل سے دور رہنے کا حکم ہے، لا تقعدوا، ہرگز ان کے ساتھ بیٹھو مت، ان کی مجلس میں مت بیٹھو، منافقوں کی، اگر منافقوں کی مجلس میں گئے اور سالم اٹھ کر آئے یہ تمہاری غلط فہمی ہے، منافق ضرور تمہیں شبہ ڈال کے بھیجے گا، منافق کی مہارت ہے یہ، ایک علامت منافق کی جو ہر ایک پرکھے، قرآن یہ بتا رہا ہے آیا 142 سورہ نساء میں، ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہو خادعہم، اور خدا انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، یہی دھوکہ جو اللہ کے ساتھ کرتے ہیں دراصل اسی دھوکے میں خود گرفتار ہو جاتے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، وہو خادعہم، اور خدا اس دھوکے میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے، منافق کی یہ صفت ہے کہ ان المنافقین اذا قاموا الى الصلاه، منافق جب نماز کے لیے اٹھتا ہے آتا ہے، قاموا کسالا، سستی کے ساتھ آتا ہے، رغبت کے ساتھ نہیں آتا، بیزاری کے ساتھ آتا ہے، یراؤن الناس، دکھاوے کے لیے آتا ہے، ریاکار ہوتا ہے منافق، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا، لوگوں کو مسئول کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا نام نہیں لیتا، ذکر نہیں کرتا، منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کی زبان پر اللہ کا نام جاری نہیں ہوتا، دعا نہیں کرتا، مناجات نہیں پڑھتا، ذکر خدا نہیں کرتا، نماز میں اس کا دل نہیں لگتا، قرآن نہیں پڑھتا، اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کو اکتاہٹ ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو مرضی ہے اسے کہیں، جوک سنائیں، لطیفے سنائیں، اس سے سنیں، شعر سنائیں، واہ واہ کرائیں، باقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، اللہ کا نام جب آتا ہے اکتاہٹ اس کے اندر طاری ہو جاتی ہے، یہ علامت ہے قلب منافق کی، یہ منافق ممکن ہے ابھی انفرادی منافق ہو، ابھی اجتماعی منافقت کا حصہ نہ بنا ہو، ابھی جماعتی منافقت کا حصہ نہ بنا ہو، لیکن یہ ہو جائے گا بعد میں جا کر، چونکہ اللہ کے نام سے بیزاری ہے اس کو، اللہ کے نام سے لا تعلقی ہے اس کی، یہ آیت سب پڑھیں آپ، ان المنافقین یخادعون اللہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، خدا انہیں اس دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے، منافق جب نماز کے لیے آتا ہے سستی کے ساتھ آتا ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر تھوڑا سا. ابھی جاری ہے منافقین کی صفات جاری ہیں. منافق اللہ کو دھوکہ دیتا ہے, اللہ اس کو دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے. جب نماز کے لیے آتا ہے, یہ آیت لکھ لیں سارے اپنی کاپیوں پر صبح و شام, منافق جب نماز کے لیے آتا ہے, پہچانا منافق کی پہچان یہ ہے. ایک روایت امام علیہ السلام سے ہے شیعہ کی پہچان. شیعہ کس طرح پہچانے ہم کون شیعہ ہے اور کون منافق ہے؟ منافق وہ شخص ہے جو ظاہر اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے لیکن اس کے اندر شیعہ والی علامت موجود نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ شیعہ کو اگر پہچاننا ہے نماز کے وقت پہچانو, انتظار میں رہو, باقی کاموں میں دھوکے میں نہ آنا, اس کی کسی کام کے دھوکے میں نہ آنا, نماز تک انتظار کرو. منافق اگر پہچاننا ہے کسی اور چیز میں مت دیکھو کہ یہ اب ہنس رہا ہے, اب رو رہا ہے, اب کیا حرکتیں کر رہے ہیں, نماز تک انتظار میں رہو. اگر نماز کے وقت اس نے نماز کو اہمیت دی, نماز کو ترجیح دی, نماز کے لیے قیام کیا, نماز کے لیے شوق اس کے دل میں ہوا, مشتاقانہ طور پر دوڑ کے نماز کے لیے گیا, رغبت کے ساتھ نماز کے لیے گیا, امام فرماتے ہیں جان لو یہ ہمارا شیعہ ہے. اور اگر یہ حالت اس میں نظر نہ آئی, نماز کی طرف رغبت, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. شیعہ نماز کے وقت پہچانا جاتا ہے. قرآن فرماتا ہے کہ منافق بھی نماز کے وقت پہچانا جاتا ہے. الٹ شیعہ وہ ہے جو نماز میں رغبت رکھتا ہے, نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے, ذکر خدا کثرت سے کرتا ہے, خستہ نہیں ہوتا ذکر خدا سے, شوق ہے اس کو نماز کا. جس طرح رسول اللہ فرماتے تھے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جتنا سکون رسول اللہ کو نماز پہنچاتی تھی اتنا کسی اور چیز سے نہیں پہنچتا تھا. قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. منافق نماز کے وقت پہچانا جائے گا. اگر سست ہے, اٹھ ہی نہیں رہا, بستر سے نہیں اٹھ رہا, بستر سے اتر نہیں رہا, وضو کے لیے نہیں جا رہا, وضو کر کے جماعت میں اس کو کوئی جلدی نہیں ہے کہ مجھ سے نماز جماعت چھوٹ رہی ہے, میرے پہنچنے سے پہلے پہلے امام نیت کر لے گا, باندھ کے آگے بڑھ جائے گا, میں پہلی رکعت سے محروم رہ جاؤں گا, میں دوسری رکعت سے, میں چوتھی سے بھی, میں ساری جماعت سے بعد میں جا کے پڑھ لوں گا. قرآن فرما رہے یہ منافق ہے. یہ اس کے اندر منافقت کے جراثیم پیدا ہو گئے ہیں. اگر اس نے یہاں منافقت نہ دھوئی, یہ بہت بڑا منافق آگے بن سکتا ہے جا کر. شروع یہاں سے ہوتی ہے بات. مومن اور منافق میں اللہ فرق کرنا چاہتا ہے. دوبارہ سنیں اس کو, ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور خدا انہیں دھوکے میں رکھتا ہے, انہیں خبر نہیں ہوتی. جس طرح آپ نے ایک پولیس نے ناکہ لگایا ہوا ہے, ایک جال پھندا بچھایا ہوا ہے کسی چور کو پھانسنے کے لیے, ایک گاڑی کھڑی ہے روڈ پر لاوارث اور اس کے چاروں طرف پولیس چھپ کے بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے. یہ چور آتا ہے, دائیں بائیں دیکھتا ہے, کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا, گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے, ٹیپ اتارتا ہے, جو ہی اندر گھستا ہے رنگے ہاتھوں پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے. یہ اپنے تئیں گمان کر رہا ہے کہ سب کو دھوکہ دے کے چوری کر رہا ہے, اسے خبر نہیں ہے کہ اپنی واردات میں خود ہی پھنس گیا ہے. منافق کو اس طرح خدا پھنساتا ہے, اپنے منصوبے میں منافق خود گرفتار ہو جاتا ہے. منافق وہ ہے جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے, خدا اس کو اس کے دھوکے میں گرفتار کر دیتا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, یہ آیت سب کو ازبر ہونی چاہیے. سورہ نساء آیا 142 حفظ کرنی ہے یہ سورہ, یہ آیت سب نے. اِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, منافق جب نماز کے لیے آتا ہے تو سستی کے ساتھ آتا ہے. یُرَاؤُنَ النَّاس, لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، کسی بڑے کو دکھانے کے لیے، مسئول کو دکھانے کے لیے، انتظامیہ کو دکھانے کے لیے، کسی مدیر مینیجر کو دکھانے کے لیے نماز کی طرف آتا ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور منافق ہر سارا دن رات بولے گا، چہ چہ کرے گا، لیکن اللہ کا ذکر جب آئے مرجھا جاتا ہے. قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ہے کہ بعض دل منافقوں کے ایسے ہیں کہ جب تک شرک کی باتیں کی جائیں، کفر کی باتیں کی جائیں، یہ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن جب توحید کی بات ہو، اذا ذکر اللہ وحدہ، جب فقط خدا کا ذکر ہو، فقط توحید کا ذکر ہو، اشمعزت قلوبہم، ان کے دلوں میں نفرت آ جاتی ہے، ان کے دلوں میں بیزاری آ جاتی ہے. یہ منافقت ہے. منافقت کی صفت دیگر جو قرآن فرما رہے، مذبذبین بین ذالک، منافق مذبذب ہوتا ہے، یعنی مردد ہوتا ہے، جس کی صفت جیسے پہلے بھی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ منافق حیران ہے. مثالوں کے ساتھ بھی ذکر کیا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارن، یا دوسری مثال دی او قصیب من السماء، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یمدہم فی طغیانہم یأمہون، منافق حیران، سرگردان، ہمیشہ خوف اور تردید میں رہتا ہے. یہاں سورہ نساء میں اسی منافق کی ایک اور صفت بیان کی جا رہی ہے، یہ منافق گروہ کی، کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، آخر تک کسی کو سمجھ میں نہیں آتی یہ منافق ہے کس کے ساتھ، نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، آخر تک کافروں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا یہ ہمارے ساتھ ہے، مومنوں کو بھی اندازہ نہیں ہوتا یہ ہمارے ساتھ ہے، نہ اس جماعت کو اطمینان ہوتا ہے نہ اس جماعت کو اطمینان ہوتا ہے. بعضوں کے بارے میں کہتے ہیں آخر تک ہمیں نہیں پتہ چلا کہ یہ کس کے ساتھ ہے. یہ لا الہ الا ولا الہ ہا الا ہے، یہ مضمون جاری ہے، تھوڑا سا چند آیات اور بھی ہیں، آج کوشش تھی ختم ہو جائیں لیکن جلدی میں اس مطلب کو ضائع نہ ہونے دیں، ہم اسے بعد میں بیان کریں گے. منافقین کی سورہ نساء کی باقی ماندہ آیات. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار اس ماہ مبارک میں، ماہ تزکیہ میں، ماہ توبہ میں و ماہ مغفرت و استغفار میں، اللہ تعالیٰ سب کو، ہم سب کو، تمام مومنین کو و تمام اہل اسلام کو منافقت کی بیماری سے نجات عطا فرمائے. خداوند تبارک و تعالیٰ تمام امت اسلامیہ کو نفاق اور منافق سے پاک فرمائے. خداوند تبارک و تعالیٰ نفاق و منافقت کے شر سے تمام مسلمین کو محفوظ فرمائے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس ماہ مبارک میں، پروردگار مظلومین غزہ، مظلومین فلسطین کو صہیونیوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اس صہیونی ناپاک سرطان کو خدا صفائے ہستی سے محو فرمائے. عراق کے اندر تکفیری فرقہ، تکفیری فتنہ، پروردگار اسے نیست و نابود فرمائے، اور خدا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرمائے، اور خداوند تعالی حزب اللہ کو کامیابی عطا فرمائے، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرمائے، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرمائے، انقلاب اسلامی کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرمائے، اور خداوند تعالی مملکت پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرمائے، ملک کو منافقوں دہشت گردوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اس ملک کو منافقوں کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور خداوند تعالی ان دہشت گردوں کو ان کے حامیوں سرپرستوں سمیت نیست و نابود فرمائے. اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار اپنے ولی حق، ولی اعظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرمائے، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تمام دنیا اسلام میں و تمام دنیا میں و بالخصوص اس مملکت میں نظام ولایت و امامت کی برپائی کی توفیق عطا فرمائے.